السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ہمارے جو روزمرہ اور روز و شب جو ہوتے ہیں ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے زندگی میں ہوتی ہیں جو اعتقادات کی حد تک چلی جاتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم ماننے لگتے ہیں اور یقین کی حد تک ماننے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں راستے میں جا رہا ہوں اور کوئی کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، یا مثال کے طور پر گھر میں مغرب کے بعد جھاڑو لگانے سے نحوست پیدا ہوگی، یا بدھ کے دن اگر میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤں تو وہ بیماری بڑی لمبی ہو جائے گی، اور اس طرح کی بہت ساری اور باتیں جن کو ہم عام زبان میں توہمات کہتے ہیں۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ توہمات پر ہی مشتمل ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ توہمات ہیں کیا، نحوست کیا ہوتی ہے، اور ان کا اسلام سے کس طرح کا تعلق ہے، اسلام نے اس کو کس انداز سے دیکھا ہے، اسلام نے اس پر کس طرح گفتگو کی ہے، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دن مبارک ہوتا ہے اور کوئی دن جو ہے وہ مبارک نہیں ہوتا اور اس کے اندر نحوست موجود ہوتی ہے، کیا واقعی اس طرح کی چیزیں انسانی زندگی پر اثرات رکھتی ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ جو یہاں پر ڈفرینٹ شرکا موجود ہیں ان کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، توہمات پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے کہ ہم سائنٹیفکلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ جب ہم حالات دیکھتے ہیں، ہوا کا دباؤ دیکھتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں دیکھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کل بارش ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے جب میں ستاروں کو دیکھتا ہوں تو ستاروں کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، تو جب ہم ستاروں کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ توہمات ہیں، لیکن جب ہم محکمہ موسمیات کی انہی چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کل بارش ہوگی اس کو ہم سائنس کہتے ہیں، اس میں پھر کیا فرق ہے؟
یہ فرق سمجھنے کے لیے چند مبادی سمجھ لینے چاہیے، کچھ مقدمات ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے علم کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے حواس دیے ہیں، یہ حواس براہ راست خارج سے متعلق ہوتے ہیں، ہمارے باطن سے ایک حکم لگتا ہے اور ہم اپنے خارج کی چیزوں کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں، یہ علم بالحواس ہے۔ یعنی براہ راست مشاہدے سے ہم نے ایک چیز جان لی، سورج کو ہم نے دیکھ لیا، زمین کو دیکھ لیا، میں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ نے مجھے دیکھ لیا۔ بعض موقعوں کے اوپر کچھ چیزیں ہمارے تجربے سے گزرتی ہیں، انہی تجربوں کا ایک ظہور وہ ہوتا ہے جو اب سائنس کے معاملے میں ہوتا ہے یا اس کی لیبارٹری میں ہوتا ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے، یعنی ایک رائے آپ نے قائم کی کہ اتنی ہائیڈروجن اور اتنی آکسیجن سے پانی بن جاتا ہے، آپ تجربہ کر کے دکھا دیتے ہیں، بنا کے دکھا دیتے ہیں،
ٹھیک،
اچھا پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں گیسوں کو وجود پذیر کر کے دکھا دیتے ہیں، تو تجربے سے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی۔ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کوئی اصل اگر مل جائے تو وہ اس سے فرع کا استنباط کر لیتی ہے، انفر کر لیتی ہے اس کو، یعنی ایک محسوس چیز مل گئی، وہ محسوس چیز کیا تھی؟ کوئی اصل تھی، اس کی فرع سامنے نہیں نظر آ رہی تھی، وہ فرع اس نے نامحسوس فرع نکال لی۔ اچھا اسی طریقے سے کوئی فرع مل گئی تو اصل سے اس کو متعلق کر لیا،
ٹھیک،
اچھا اسی طرح سے دوسری فروع کا استنباط کر لیا۔ تو عقل کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ انفرنس کا طریقہ اختیار کرتی ہے، یعنی استنباط کا طریقہ اختیار کرتی ہے، یا سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو وہ محسوس سے نامحسوس کا استنباط کرتی ہے، اور اس محسوس سے اس نامحسوس پر استدلال کرتی ہے، دلیل دیتی ہے آپ کو، یہ کہتی ہے کہ یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ یہ چیز ایسی اور ایسی اور ایسی ہے اس لیے عقلی لحاظ سے اس کے پیچھے یہ ہونا چاہیے۔ بڑی مشہور مثال ہے جو دی جاتی ہے کہ بھائی ہم چونکہ عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ آگ سے دھواں نکلتا ہے، تو اگر کسی دیوار کے پیچھے سے بھی دھواں نظر آئے تو اس سے ہم قیاس کرتے ہیں، محسوس کیا ہے؟ دھواں، کہ آگ لگی ہوگی۔ یہ ہمارا انفرنس کا طریقہ، استنباط کا طریقہ۔ اچھا اسی طرح سے چیزیں ہمارے ہاں تاریخی طور پر منتقل ہوتی ہیں، یعنی کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے، وہ تاریخی لحاظ سے منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تاریخی انتقال کے دو ہی ذرائع دنیا میں ابھی تک وجود میں آ سکے ہیں، یا وہ کسی گروہ کے اجتماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے تاریخ، اور یا اخبار احاد سے منتقل ہوتی ہے، ایک آدمی نے، دو آدمی، تین آدمی، چار آدمی نے منتقل کر دیا، اس کو ہم تاریخی کتابوں میں دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ذرائع ہیں یہ ذرائع ہیں جن سے ہم کسی نتیجے تک پہنچتے
ٹھیک ہے.
اگر ان ذرائع میں سے کوئی ذریعہ استعمال نہیں کیا گیا اور آپ نے ایک بات کہہ دی تو علم کی دنیا میں وہ تماہمات میں چلی جائے گی.
ٹھیک ہے.
یعنی آپ یا تو یہ بتائیے کہ یہ چیز آپ کے مشاہدے میں آئی ہے, آپ اس کا تجربہ کر کے دکھا سکتے ہیں, کیا اس چیز میں جو محسوس ہے وہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر, آپ اس سے انفر کر سکتے ہیں, تو انفرنس کا تعلق پیدا کیجئے, بتائیے کیسے ہوتا ہے. تو آپ نے یہ جو مثال دی کہ ہم نے بادل کو دیکھ لیا, ہم نے ہواؤں کو دیکھ لیا, ان کے دباؤ کو دیکھ لیا, یہ اصل میں وہ مشاہدہ ہے جو ہم نے آلات کے ذریعے سے کر لیا.
ٹھیک.
آلات کے ذریعے سے جو مشاہدہ کیا اس سے انفر کیا ہم نے کہ چونکہ جب جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے, ہواؤں کا دباؤ یہاں پہنچ جاتا ہے, بادل اس طرح کے ہو جاتے ہیں, جب مجموعی فضا ایسی ہوتی ہے تو بارش ہوا کرتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو گویا ہم نے اپنے پرانے مشاہدات پر قیاس کر کے ایک نتیجہ نکالا اور اس کو علمی طور پر اس طرح بیان کر دیا کہ اس کا پورا امکان ہے کہ بارش ہوگی, یعنی اللہ کے قانون کا گویا مطالعہ کر کے ہم نے ایک نتیجہ نکال لیا.
ٹھیک ہے.
آپ نے فرمایا کہ میں نے تاروں کو دیکھا. بھائی تاروں میں بتائیے نا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کا یہ اثر ہو رہا ہے آپ کے اوپر.
میں بتاتا ہوں کہ کیسے معلوم ہوا. آپ نے جس جو علم کے جو طریقے بتائے کہ علم اس طرح سے منتقل ہوتا ہے, اس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے مشاہدات تاریخی طور پر بھی منتقل ہوتے ہیں, چاہے وہ تواتر سے ہوں چاہے اخبار احاد کے ذریعے سے ہوں. تو یہ جو ستاروں کو دیکھ کر حالات جاننے کا آج میں نے علم دریافت نہیں کیا, یہ تاریخی طور پر چلا آ رہا ہے, اخبار احاد کے ذریعے سے ہی چلا آ رہا ہے. کچھ لوگوں نے آبزرو کیا, انہوں نے اپنا تجربہ منتقل کیا, پھر وہ دوسروں نے آبزرو کیا, انہوں نے اپنا تجربہ منتقل کیا. اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے اور وہ تاریخ چلی آ رہی ہے, تو پھر اس کو میں علم کی حیثیت کیوں نہ دوں, وہ بھی تو ایک ہے.
تاریخ کیا چلی آ رہی ہے؟ دیکھیے تاریخ یہ چلی آ رہی ہے کہ بعض تاروں کے مقامات کے لحاظ سے دنیا کے واقعات کا تعلق پیدا کیا گیا.
ٹھیک ہے.
یہ تعلق اتفاقی پیدا کیا گیا ہے, یہ علمی تعلق نہیں ہے. یعنی
یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ
کر کے بتا دیتا ہوں,
یہ علمی نہیں ہے. میرا دعویٰ ہے کہ
میں تجزیہ کر کے بتا دیتا ہوں کیسے اتفاقی ہے.
جی
دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے کھڑکی کھولی تو سامنے کے درخت کا ایک پتا ٹوٹ کر آ گرا.
ٹھیک ہے.
دو دن بعد میں نے پھر کھڑکی کھولی تو ہوا چل رہی تھی, پتا پھر آ گیا. اس میں یہ اتفاقی واقعات 3-4-5 مرتبہ پیش آ گئے.
ٹھیک ہے.
اب میں اس کو ایک اصول کے طور پر بیان کر دیتا ہوں تو یہ حقیقت میں ایک اتفاقی پیش آنے والے تجربے سے انفرنس کر دیا آپ نے, جبکہ اس تجربے کی 10 اور توجیحات ہو سکتی ہیں. جب آپ کسی چیز کو علم قرار دیتے ہیں تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ توجیحات کو ایلیمینیٹ کیجئے. یعنی آپ یہ بتائیے کہ دیکھیے یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کے علم میں ہے کہ ہم جب خدا کے وجود پر کائنات سے استدلال کرتے ہیں تو اس استدلال کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس استدلال کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ کائنات کی اس کے سوا کوئی اور توجیہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اتفاقات کی اگر توجیہ میں ایک کر دوں, آپ ایک دوسری کر دیں, کوئی تیسرا آدمی ایک تیسری کر دیں, تو علم کی ابتدا کیسے ہو گئی؟ یعنی ایک اتفاق کو آپ نے بیان کر دیا, اخبار احاد سے وہ اتفاق بیان ہو رہا ہے. اتفاق سے مراد یہاں چانس, یعنی اتفاقاً کچھ معاملات ہو جاتے ہیں. اچھا اتفاق دنیا
چانس تو جی محکمہ موسمیات کا بھی چانس ہی ہوتا ہے, وہ کوئی حتمی نتیجہ تھوڑی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کل بارش ہوگی, ہو سکتا ہے نہ ہو.
وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب ہوا کا دباؤ اس طرح ہوتا ہے, جب ماحول میں یہ تبدیلی آتی ہے, جب بارش یہاں پہنچتی ہے, اس موقع کے اوپر ہمارا برسوں کا مشاہدہ یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے. یہاں وہ ایک واقعے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بارش کے ہونے کے اسباب جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کے. یہ ہے سوال, یہ ہے کہ ان تاروں کا آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے اسباب کا تعلق کیا ہے؟ اگر تو اسباب کا وہ تعلق دریافت ہو گیا ہے تو پھر وہ علم ہے. یعنی پھر آپ علم کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں. جس دن آپ یہ بتا دیں گے کہ دیکھیے یہ تارا ہے, اس کی میں ایک سادہ مثال دے دیتا ہوں, یہ چیز علمی طور پر معلوم ہو گئی کہ سمندروں میں مد و جزر یہ چاند سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں کیا ہوا, یہاں پر ایک ہونے والے واقعے میں سبب اور مسبب کا تعلق واضح ہو گیا.
ٹھیک.
تو جب یہ تعلق واضح ہو جاتا ہے تو اس سے سائنس وجود میں آتی ہے, اس سے علم وجود میں آتا ہے. وہ علم ظنی بھی ہوتا ہے, علم قطعی بھی ہوتا ہے. یعنی بعض موقعوں پر وہ علم نظریے کے درجے میں ہوتا ہے, لیکن اس کو علم کا نام اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ اسباب کے باہمی تعلق کو متعلق کر سکیں. اگر آپ اسباب کے باہمی تعلق کو متعلق نہیں کر پاتے تو پھر اس کے بعد یا وہ معجزہ ہے اور یا وہم ہے.
یا وہم,
یعنی بیچ کی چیز نہیں ہو سکتی.
آپ لینا چاہ رہے ہیں کوئی؟
سر میرا سوال یہ ہے کہ جدید سائنسز یہ کہتی ہیں کہ جو گاڈ کا تصور ہے، خدا کا تصور ہے، یہ بھی ایک توہم ہے. جو ایگریرین دور میں جب زرعی دور شروع ہوا تو اس وقت انسان کے ذہن میں پیدا ہو گیا اور آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتا گیا. اور اسی طرح جب ہم خود دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، مختلف مذاہب کے لوگ، تو دوسروں کا جو تصور خدا ہے اس کو ہم توہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے ہاں تو عقیدہ ہوتا ہے. تو یہ جو خدا کا تصور ہے یہ بھی ایک توہم ہے یا آپ اس حوالے سے؟
یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، یہ کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے اور ایک یہ کہ وہ پروردگار کیسا ہے، یعنی یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں. اس کائنات کا ایک پروردگار ہے یہ اس لیے توہم نہیں ہو سکتا، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ توہم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم کائنات کا تجزیہ کرتے ہیں. کائنات کے اندر علم، حکمت، اس کا ایک ایک جز میں شہود دیکھتے ہیں، اس کا تجزیہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی توجیہ مانگتا ہے. یعنی کائنات کا نظم، کائنات کے اندر علم کا ظہور، کائنات میں حکمت کا ظہور، یہ کوئی معمولی علم و حکمت کا ظہور نہیں ہے. یعنی آپ ایک بچے کی پیدائش کو بھی جب دیکھتے ہیں تو آپ کی عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ کیا ہوا ہے. یعنی وہی روٹی، وہی پانی، وہی گھاس، وہی پھونس ہم نے کھائی، ہمارے سامنے ایک فیکٹری کے اندر ایک بیضہ تیار ہوا، ایک قطرہ آب تیار ہوا، ان کے باہمی اتصال سے ایک جیتی جاتی شخصیت وجود میں آ جاتی ہے. اور وہ جیتی جاتی شخصیت جو ہے وہ کوئی مادے کا ڈھیر نہیں ہے، وہ ایک کمال کی مشینری ہے. یعنی وہ اتنا بڑا کمال ہے کہ لفظ کمال اس کے سامنے
بہت چھوٹا
آج لا کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم استنباط کرتے ہیں کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ نظم، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مؤثر ہستی ہونی چاہیے. تو یہ ہے خدا کے وجود پر عقلی استدلال. یعنی خدا کے وجود پر اور بھی استدلال کے کئی طریقے ہیں، وہ اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن یہ اس پر عقلی استدلال ہے. یہ ویسا ہی استدلال ہے جس طریقے سے ہم باقی سائنسی علوم میں استنباط کر کے استدلال کرتے ہیں، اس لیے اس کو تو توہم قرار نہیں دیا جا سکتا. دوسری چیز پر آ جائیے. دوسری چیز ہے ہم نے خدا کا تصور کیا قائم کیا ہے. تو خدا کے تصور کو قائم کرنے کے معاملے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی تکلیف انسان کو نہیں دی گئی کہ وہ اپنے طور پر تصور قائم کرے. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے انسان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کر کے یہ تصور خود بیان کر دیا. تو اب یہاں تقابل کس چیز میں ہے؟ یعنی اس چیز میں ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے اس سے جو تصور دیا ہے وہ ٹھیک ہے، یا آپ جو تصور قائم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اگر جو تصور انسان قائم کر رہا ہے اس کے اندر بھی اسی طرح سبب کا تعلق پیدا کر دیا جائے تو علمی چیز ہو جائے گی. اب تک جتنی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، وہ توہمات اس لیے کہی جاتی ہیں کہ ان میں وہ تعلق اسٹیبلش نہیں ہوتا.
ٹھیک، بالکل صحیح.
تو جو تصور ہم پیش کرتے ہیں، یعنی اسلام کے ماننے والے، اس کے اوپر ہمارے اصرار کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے ایک اور مقدمہ ثابت کر لیتے ہیں عقلی طور پر، اور وہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اس نے اپنی کتابیں اتاری ہیں، ان کتابوں میں سے ایک آخری کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید علمی اور عقلی طور پر ٹھیک اسی طرح ہمارے پاس پہنچ گیا ہے جس طریقے سے اس کو پیغمبر نے پیش کیا تھا. اس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ خدا کا تصور یہ
ٹھیک. ویسے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، یہ جو کوشچن ابھی ریز کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے یا خدا کے عقلی دلائل پر ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو اسی پروگرام میں کی ہے جو کہ چار اقساط پر مشتمل ہے، وہ آپ انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں، جس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے. خارج سے عقلی دلائل کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ خدا کا تصور موجود ہے، تو اس لیے اس کو ہم یہاں پر اب زیر بحث نہیں لا رہے. جی آپ کا کوشچن.
سر میرا بیسکلی کوشچن ہے نظر بد کے اوپر، کہ ہمارے ہاں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کسی کا کوئی چیز اور خراب ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی نظر لگ گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، تو اس میں کس حد تک سچائی ہے نظر بد پہ؟
حدیث پر ہم بعد میں آئیں گے، پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ دنیا میں بیماریوں کے بارے میں اب تک انسانی تحقیق کیا کہتی ہے. یعنی جو تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کے کچھ اسباب وہ ہیں کہ جو مادی اسباب ہوتے ہیں. یعنی آپ چیر پھاڑ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مثلاً جراثیم دریافت ہو گئے، معلوم ہو گیا کہ وہ بیماری کا باعث بن جاتے ہیں، الرجیز دریافت ہو گئیں، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے یہ بیماری پیدا ہوئی ہے. میں نے پکڑا اور ایک اینٹ پکڑ کے کسی کو مار دی، ظاہر ہے کہ اس کا ایک رد عمل ہوگا، یہ مادی اسباب کے تحت پیدا ہونے والا ایک عمل ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے اندر، یعنی دنیا میں ایک چیز مادہ ہے اور ایک چیز وہ نفس ہے جو ہمارے اندر ہے. یہ نفس عمل کرتا ہے، زندہ حقیقت ہے، اس سے بھی بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اب جو جدید نفسیات ہے وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتی ہے، اور جو قدیم علوم میں انسانی نفسیات پر کام ہوا جیسے بدھ مت میں ہے، جیسے ہندوؤں کے ہاں ہے، اس سے بھی آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی بھی ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے. آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ سائنس کا ارتقا کہاں سے ہوا ہے؟ وہ یہاں سے ہوا ہے کہ مادے کے اندر جو قوانین ہیں وہ دریافت کر لیے گئے. ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ جو آپ کے اوپر سیارے اور ستارے ہیں اور جو اتنے بڑے ہیں کہ ہماری لاکھوں زمینیں ان میں سما جائیں، وہ کس طرح کھڑے ہیں فضا کے اندر، وہ کشش سے کھڑے ہیں. تو یہ ایک سائنسی دریافت ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتی، سبب معلوم ہو گیا. ابھی ہم نے چاند کے بارے میں بات کی کہ اس کے ذریعے سے سمندروں میں مد و جزر پیدا ہو جاتا ہے، یہ سبب دریافت ہو گیا. یعنی یہ مادی قوانین ہیں جو دریافت ہو گئے. اسی طریقے سے نفس کے اندر بھی کچھ قوانین کار فرما ہے، ان قوانین کو بھی لوگ دریافت کرتے رہے ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی انسانوں نے قدیم زمانے میں دریافت کی یا تجربات سے جانی کہ جس وقت آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ کے نفس کے اندر پیدا ہونے والے احساسات، آپ کی آنکھوں سے نکلنے والی جو ریز ہیں ان کے ذریعے سے دوسرے پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہ انسانی تجربہ ہے. انسانی تجربات غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں. یعنی جب آپ انسانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے جدید طب جو ہے یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے. یعنی آپ جنگل میں گئے، آپ کو کسی آدمی نے بتایا کہ جی یہ جو درخت کا پتا ہے اس کو ہم رگڑ کے پلاتے ہیں تو اس سے یہ آرام ہو جاتا ہے، یہ جو چیز ہے اس کو ہم کھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نشہ آ جاتا ہے. یہ را تجربات تھے، خام تجربات تھے. آپ نے ان کو لیبارٹری میں لے جا کے پرکھا، جانچا، اس سے جدید طب ایجاد ہو. اب آپ کتنے اعتماد کے ساتھ، سر درد ہوتا ہے، سر درد خود کوئی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ ہوتا ہے. آپ ایک گولی کھا لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آرام ہو گیا آپ کو. تو اس طرح انسان اپنے تجربات جو دنیا میں کرتا ہے ان کی بنیاد پر کچھ آرا قائم کرتا ہے. یعنی وہاں سبب کا تعلق جو ہے وہ بار بار کے تجربے سے واضح ہو جاتا ہے. یہی کم و بیش انسانوں کا تجربہ ہے کہ انسان کی نظر سے بھی ہوتا ہے. اس تجربے کو نہ معمول میں ٹیسٹ کیا گیا ہے، نہ اس کے اوپر لوگ بہت زیادہ توجہ دینے کے لیے تیار ہیں. جدید سائنس کا رجحان زیادہ تر مادی قوانین کی دریافت پر ہے، نفسی علوم کے بارے میں وہ زیادہ بات نہیں کرتے. ہمیں قرآن مجید سے یہ معلوم ہو گیا کہ نفسی علوم میں بھی ایسے ایسے قوانین ہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک شخص ان علوم کا ماہر تھا، وہ ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل کے فاصلے سے اٹھا کے لے آیا. اور کتنی دیر میں اٹھا کے لے آیا؟ جتنی دیر میں آپ آنکھ جھپکتے ہیں. اور اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ کوئی پیغمبر تھا، یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی معجزہ دکھایا. یہ بیان کیا گیا کہ الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس در حقیقت نوشتہ خداوندی، خدا کے قانون کا علم تھا. خدا کے قوانین ہیں جن کو سائنس نے دریافت کیا. آپ نے اگر سائنس پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یہ حرکیات کا پہلا قانون ہے، یہ دوسرا قانون ہے، یہ تیسرا قانون ہے. بالکل اسی طرح آپ کے نفس کے بھی قوانین ہیں. اب تک کا تجربہ یہ ہے انسانوں کا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، آپ نے اپنے زمانے کا یہ تجربہ بیان کیا ہے. یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس کی حقیقت. اب آپ اس کو سائنسی تجربات سے گزاریں، دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ثابت ہو، ہو سکتا ہے اس کی کوئی تفصیل دریافت ہو جائے. تو جس طریقے سے ابھی آج کے زمانے میں آپ اس ساری مجلس کو اگر اس وقت چاہیں تو اٹھا کر آپ کیلیفورنیا کے ایک گاؤں میں دکھا سکتے ہیں، اسی وقت دکھا سکتے ہیں. یہ آج سے پہلے کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا تھا.
صحیح ہے.
یعنی جب یہ بیان کیا جاتا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آیا تو لوگ کہتے تھے کہ مذہبی لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو قرآن نے بتایا کہ وہ ایک علم تھا جو اس کے پاس تھا، اور وہ قانون خداوندی کا علم تھا. سائنس نے قانون خداوندی کو دریافت کیا، اور دریافت کر کے آپ کو کیسے معجزے دکھا دیے. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ہم 400-500 لوگ ایک لوہے کے پنجرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور 30,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہے ہوتے ہیں؟ معمولی بات تو نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ تو بالکل درست ہے کہ کیا انسان کے باطن کا احساس پیدا ہوتا ہے نا، ایک وہ اس کی نظروں کے ذریعے سے کسی دوسرے کو متاثر کرتا ہے، خاص طور پر بچوں کو متاثر کرتا ہے. اس کے بارے میں آپ اس جگہ پر تو نہیں کھڑے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ سائنسی تجربات سے یہ بات معلوم ہو گئی، لیکن یہ انسانی تجربے کے طور پر بیان ہو رہی ہے. اور حدیثوں میں بھی اصل میں اس انسانی تجربے ہی کا ذکر ہوا ہے، وہ کوئی پیغمبرانہ اطلاع نہیں.
صحیح. لیکن یہ تو جاوید صاحب جو ہماری موعظتین ہیں اس میں حاسد سے بچنے کی تو بات کی گئی. حاسد ہے، حاسد حسد جب کرے گا تو اس سے بچنے کے لیے جب کہا گیا تو اس کا مطلب حاسد کا جو حسد والا جو رویہ ہے وہ یقیناً کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا رہا ہے آپ کو. جبھی تو یہ بات اس میں کہی گئی ہے.
وہاں یہ تصریح نہیں کی گئی کہ وہ کون سا رویہ ہے. وہاں تو صرف اتنے الفاظ ہیں کہ من شر حاسد اذا حسد. ظاہر ہے کہ حاسد کئی تدبیریں کر سکتا. اب دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی اسرائیل کو حسد تھا. قرآن نے کہا نا کہ حسد من عند انفسہم, حسد تھا کہ وہ آپ کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے ہمارے یہاں نہیں. تو انہوں نے مادی تدبیریں بھی کی,
ٹھیک,
آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک آخری وقت میں جب سب تدبیریں ناکام ہو گئیں تو انہوں نے اس طرح کے نفسی علوم سے مدد حاصل کرنے کی بھی کوشش کی. وَتَّبُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, اس موقع کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے.
صحیح.
تو اس میں نظر بد کے ذریعے سے حاسد کوئی نقصان پہنچاتا ہے یہ صراحت سے,
نہیں ہے, ٹھیک.
اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حاسد اپنے حسد کے ذریعے سے نقصان پہنچاتا ہے. کیا کرتا ہے, یعنی اگر کوئی حاسد تدبیر کرنے لگ جائے تو وہ تدبیریں مادی بھی ہو سکتی ہیں, نفسی بھی ہو سکتی ہیں, اپنے زمانے کے لحاظ سے کرے گا,
ٹھیک ہے. اچھا ایک کوشچن میرے پاس جاوید صاحب اسی توہم پرستی سے متعلق ہے. وہ کوشچن اصل میں تین چار حصوں پر مشتمل ہے. پہلا اس کا حصہ یہ ہے کہ جو تعویذ پہننا جو ہے کیا یہ توہم پرستی میں شامل ہوگا, اور تعویذ میں اگر کوئی ایسی بات نہ لکھی ہو جو شرک کے زمرے میں آتی ہو, جیسے عام طور پر نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں 1 2 3 اس طرح نمبر لکھے ہوتے ہیں, ظاہر ہے اس کا کوئی سینس نہیں ہوتا, تو اس کی پھر کیا حیثیت ہوگی, اور ان کو مختلف جو اس کے آگے پہ پہلے آپ یہ سوال بتا دیں. تو اس کے
میں جو گفتگو میں نے اب تک کی ہے اس سے مربوط کر کے اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے ہم نے یہ گفتگو کی کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے علوم ہیں جو مادی قوانین کے مطالعے سے پیدا ہوئے,
ٹھیک ہے,
جس کو ہم سائنس کہتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نفسی قوانین کے مطالعے سے پیدا ہوتی رہی, وہ سائنس کے درجے پر تو ابھی نہیں پہنچی, لیکن قدیم زمانے میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی. اب یہ کہ ان نفسی علوم کو آپ کیسے متعلق کرتے ہیں انسان کے ساتھ, اس کی جو تجرباتی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ عام طور پر چند ہی ہیں. مثلا یہ کہ آپ نے کوئی کلمات پڑھے اور پڑھ کر آپ نے پھونک دیا, اس کی مثالیں آپ کو بہت
مل جائیں گی,
قدیم ملتی ہیں. اچھا اب یہ اس پر بعد میں گفتگو کر لیں کہ یہ پھونک دیا جو ہے اس کی بھی کہاں تک پہنچتی ہے, اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا ہے جس وقت انسان کو اس کی اصل شخصیت دی ہے, نفخت فیہ من روحی. ہمیں یہ معلوم ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا جو معجزہ ہے, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, اور اس میں خاص طور پر وہ معجزہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وہ ایک مٹی کی مورت بناتے تھے
پرندے
کی صورت میں, فَجَنْفُهُ فِي, اس میں پھونک دیتے تھے, پھر یکون طیرم بِإِذْنِ اللہ, تو وہ ایک بالکل اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا. تو یہاں بھی دیکھیے نفخ ہوا ہے, پھونکنے کا عمل ہوا ہے. اسی طرح سے کچھ کلمات کو لکھ کر آپ نے کہیں رکھ دیا, تو یہ بھی ایک نفسی علوم میں تاثیر کا ذریعے کے طور پر موجود رہا ہے ہمیشہ سے,
ٹھیک ہے.
یہ میں نے پھر وہی عرض کیا کہ اسی طرح کی چیزیں جیسے نظر بد ہے, یعنی یوں نہیں ہے کہ میں یہ جو جواب آپ کو دے رہا ہوں یہ کوئی مذہبی سند کی بنیاد پر دے رہا ہوں, یوں بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی سائنسی چیز بن چکی ہوئی ہے, یعنی انسانی تجربات ہے,
ٹھیک ہے.
اچھا اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ سامنے جب اس طرح کی بات بیان کی گئی, جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ صفیہ نے رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ کہا کہ یہود میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو بعض بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی چیز بتا دیتے ہیں, یعنی جس کو آپ کہتے ہیں دم کر دیا, یا آپ کہتے ہیں کوئی چیز لکھ کے دے دی, تو یہ لکھ کے دے دی تعویذ کیا ہے, لکھی ہوئی
چیز
اس طرح کی. تو آپ نے کیا فرمایا, آپ نے یہ نہیں کیا کہ انسانی تجربات پر مبنی علم کی نفی کر دی.
اچھا
یعنی ایک چیز تو یہ تھی کہ آپ اپنی پیغمبرانہ بصیرت سے یا اللہ کی وحی سے یہ کہہ دیتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا.
آپ نے ایسا نہیں کیا,
آپ نے ایسا نہیں کیا, آپ نے فرمایا دیکھو یہ دیکھ لینا کہ اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہونی چاہیے,
ٹھیک.
یہ بہت سائنٹیفک رویہ ہے, یعنی دنیا کے اندر جو تجربات ہیں, دیکھیے کہنے کو تو راکھ کی چٹکی ہوتی ہے نا, بعض اوقات آپ دریافت کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک پتا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں اس کے اندر یہ تاثیر ہے. آپ ایک درخت کی چھال اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے فلاں مرض کا علاج ہو جائے گا. یہ تو ہمارے روزمرہ کے تجربات ہیں نا. تو جس پروردگار نے ایک درخت کی چھال میں, ایک پتے میں, ایک جڑی بوٹی میں تاثیریں رکھی ہیں, بیماریاں دور ہوتی ہیں, تو کیا بعید ہے کہ اس نے کچھ کلمات کے اندر بھی یہ تاثیر رکھی ہو, اور کیا بعید ہے کہ اس نے آپ کے نفس کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی ہو کہ وہ ایک علم کے طور پر ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آئے.
ٹھیک,
اس امکان کو مان کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, امکان کو مان کر اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا, آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو چیز بھی انسانی تجربے میں آتی ہے, انسان تجربات ہی سے سیکھتا ہے. بھائی تحقیق نہیں ہوئی تھی کہ اس پتے سے فی الواقع ہمارے ورم کا علاج ہو جائے گا, کسی نے تجربہ بیان کیا تھا, جا رہے تھے کسی جنگل میں تھے, किसी चीज ने काट लिया, उन्होंने कहा जी कोई फिक्र की बात नहीं है, हमारा बरसों का तजुर्बा है, यानी एक जंगली आदमी सामने आया, ये पत्ता जरा रगड़ लीजिए से ठीक हो जाएगा। तो आप यहीं से असल में इल्म की पता करते हैं,
ठीक है,
तो इसको तजुर्बात से गुजारिए, नफसी उलूम को भी, और तजुर्बात से गुजारने के बाद आप किसी चीज की नफी भी कर सकते हैं, इस बात भी कर सकते हैं। हुजूर ने जो तालीम दी वो तालीम वही है जो आपने बनी इसराइल की बाद रवायात के बारे में दी, ला नुसद्दिक वला नुकज्जिब, हम तस्दीक भी नहीं करते, हम तकजीब भी नहीं करते, इसलिए कि तस्दीक के लिए भी जरूरी है कि आपके पास एक वाज़े चीज मौजूद हो, या इल्म व अकल के मुसलमात से या अल्लाह की किताब से,
ठीक है।
और तकजीब के लिए भी जरूरी है,
बिल्कुल,
क्योंकि ये नहीं है तो तमाम नफ्सी उलूम के बारे में इम्कान तस्लीम किया जाएगा कि वो मौजूद हैं,
ठीक है,
इसलिए कि तहकीक जारी रहे, क्योंकि आप अगर ये इम्कान ही तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर तो तहकीक का दरवाजा बंद हो जाएगा।
तो
लेकिन मजहबी लिहाज से जो जवाब आपको देना चाहिए था वो आपने दे दिया कि भाई ये लोग जो है ये हर तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं, चुनाचे आप अगर तावीज़ों की किताबें उठाएं तो उसके अंदर गैर अल्लाह से इस्तेमदाद भी होती है, उसके अंदर ऐसे बाज फरिश्तों के और बाज शयातीन के नाम भी होते हैं कि जिनसे मदद मांग कर तावीज़ लिखे जाते हैं। तो इसलिए आपने ये फरमाया कि इलाज करो, यानी इलाज का पत्ते से किया जाए या इलाज का किसी तरह के नफ्सी इल्म से किया जाए, इलाज करो, लेकिन ये जहन में रखो कि कोई ऐसा काम ना हो कि जिसमें शिर्क ना आए, क्योंकि अल्लाह ताला ही पर मोमिन को भरोसा करना।
तो शिर्क ना हो, आपने जो ये बात बिल्कुल बता दी कि शिर्क ना हो, अब तावीज़ के मामले में आमतौर पर ये कहा जाता है कुछ एक तो ऐसी चीज़ है ना कि चलें शिर्क है वो हटा दिया हमने, बाज़ औक़ात कुरानी आयात लिखी हुई होती हैं और बाज़ औक़ात बेरब किस्म के हिंसे लिखे हुए होते हैं, अब वो बेरब हिंसों का ज़ाहिर कोई सेंस बनता नहीं है, तो वो कहाँ तक है? और दूसरा ये कि फिर उनके इस्तेमाल में भी बाज़ दफ़ा कहा जाता है इसको ज़मीन में दफन कर दो, बाज़ दफ़ा कहा जाता है दरख्त पर लटका दो, कहीं कहा जाता है कि इसको जला दो, अब कुरानी आयात का एक कागज़ लिखा है इसको जला दो, ये बातें किस तरह से किस पैराए में रहेंगे?
अल्लाह की किताब है, उसके बारे में तो हमको मालूम है कि वो अल्लाह की किताब है, उसके साथ वही मामला किया जाएगा जो हमें करना चाहिए, यानी अल्लाह की किताब को एहतराम से रखा जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा तो एहतराम के साथ पढ़ा जाएगा, अल्लाह ताला की किताब जिस हस्ती पर नाजिल हुई है उससे मुतल्लक कोई चीज़ है तो उसको भी उसका एहतराम देना लाजिम है। लेकिन अगर कोई चीज़ अल्लाह की किताब से हटकर है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि वो क्या है, यानी हम उसमें ये नहीं कर सकते कि देखे बगैर कोई काम करें। मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि आप निकाल के देखिए ज़रा तावीज़ात की किताबें, आप अक्सर बेशतर ये देखेंगे कि उसमें गैर अल्लाह से इस्तिमदाद होती है, यानी गैर अल्लाह से मदद मांगी जाती है, उसमें शयातीन से इस्तिमदाद होती है।
वो तो हटा दिए ना,
उनके नाम लिखे हुए
छोड़ दें, अगर खाली हिंसे लिखे हुए हैं सिर्फ,
हिंसे अलामत होते हैं किसी चीज की,
वही
हिंसे भी ऐसे ही नहीं लिखे जाते, वो अलामत होते हैं, उनसे भी असमा बन रहे होते हैं,
सही,
इस वजह से उनके बारे में जरूर देख लेना चाहिए कि उसमें कोई शिर्क की बात ना हो।
सही,
मजहबी पहलू ये है,
सही है।
इल्मी पहलू क्या है कि एक काम दुनिया में होता है, लोग उसके तजुर्बात बयान करते हैं, हम मुसलमानों को ये तालीम दी गई है कि हम सही इल्म पर अपने अमल की बुनियाद रखें,
ठीक,
यानी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो चीजें साइंसी हों, जिन चीजों को हम जांच सकें, जिनको परख सकें, अपने अमल की बुनियाद उसके ऊपर रखें। लेकिन इस इम्कान की नफी नहीं की जा सकती कि जिस तरह दुनिया में मादी उलूम गैर मामूली नताइज पैदा कर रहे हैं,
ठीक है,
आज से 200 साल पहले के आदमी को उठा के बावर कराइए जरा कि हमारी ये गुफ्तगू इसी वक्त अमरीका में और बरतानिया में सुनाई जा सकती है, वो आपको कहेगा दिमागी तवाजुन खराब हो गए आदमी का। तो इस वजह से इम्कान की नफी नहीं की जा सकती, अलबत्ता जो मजहबी तालीम है हमारी वो ये है कि आप किसी भी इल्म को इस्तेमाल करें तो ये समझ लें कि उसमें शिर्क नहीं होना चाहिए। वो तो मेरे भाई, अगर मैं किसी दवा के बारे में भी ये अकीदा कायम कर लूं कि ये मौसर बिज़ात है तो ये भी मेरे ईमान के मुनाफी है, मुझे उसको खाते वक्त भी एक तरफ ये मानना है कि इल्म की रोशनी में ये मौसर होती है, दूसरी तरफ ये मानना है कि ये इल्म की रोशनी में भी उस वक्त मौसर होती है जब खुदा का इज़्न हासिल होता है।
ठीक है, ठीक है
सर। मेरा क्वेश्चन नेगेटिव एनर्जीज के बारे में है कि जिस तरह कुछ एरियाज जो कि बिल्ड नहीं होती, जहाँ सोसाइटीज नहीं होती, जहाँ पे घर बने कोई, और वहाँ पे लोग कहीं नेगेटिव एनर्जीज हैं, इस तरह आवाज आना या डरना, तो ये एग्जिस्ट करती है उनके लिए भी? जैसे तावीज का आपने बताया कि कहते हैं कि तावीज पहन ले, डर नहीं लगेगा अकेले घर में, तो ये इन चीजों का या तो ये एग्जिस्ट करती है या ये हमारा नफ्स है या हमारा वहम है?
ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसके दो हिस्से हैं, मजहबी लिहाज से हमको क्या करना चाहिए, यानी हमें अपने रब पर भरोसा करना चाहिए, उससे दुआ करनी चाहिए, उससे नमाज में अपनी पेशानी जमीन के ऊपर रख कर गिड़गिड़ाना चाहिए, जो तरीका हमको बताया गया है, यानी हम अपने अल्लाह की तरफ रजू करें। अच्छा, जो दुनियावी असबाब है उनको तलाश करें, दूसरी चीज़ ये है दुनिया में क्या असबाब है, ممکن ہے کہ کسی جگہ سے ایک سوراخ سے ہوا گزر رہی ہو اور پریشان ہو کے آپ اس میں جنات کے توہم میں گرفتار ہو جائیں. تو یہ اپنا مزاج یہ پیدا کرنا چاہیے کہ آپ کا مزاج تحقیقی ہو, آپ چیز کو جاننے کی کوشش کریں, اس کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کریں. 90-95% چیزوں کے بارے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ محض ایک وہم ہے جس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. مجھے ایک مرتبہ یاد پڑتا ہے, مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے طالب علمی کے زمانے میں, تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھائی دلی میں جب تک بجلی نہیں آئی تھی تو جو آدمی باہر نکلتا تھا رات کے وہ کہتا تھا کہ فلاں گلی میں دونوں کناروں کے اوپر ایک جن بیٹھا ہوا ہے ٹانگے پھیلا کے, بجلی آ گئی سب غائب ہو گئے. تو ہوتا کیا ہے کہ بے شمار چیزیں, مجھے خود اپنا یاد ہے یہ کہ ہمارا جو آبائی گاؤں ہے یہاں لاہور کے قریب, وہاں سے ناروال شہر کوئی 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اب تو خیر سڑکیں بن گئی ہیں اور بہت سے اسباب ہو گئے. ہمارے بچپن میں لوگ عام طور پر وہاں کاروبار کے لیے جاتے تھے اور ذرا دن ڈھلنے کے بعد واپسی کا سفر شروع کرتے تھے, اور کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی تھی. تو جس کو دیر ہو جاتی تھی وہ کسی چڑیل سے ملاقات کی کہانی ضرور آ کے سناتا تھا. اس میں ہوتا کیا ہے, آپ کے الوژنز, آپ کے ہلوسینیشنز, آپ کے اپنے توہمات, ان چیزوں کو آپ مجسم کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیجئے, اللہ تعالیٰ کی کتاب پر بھروسہ کیجئے, اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے, مدد کی درخواست کیجئے. اور جس طرح ایک بندہ مومن کو اپنے رب پر بھروسہ کر کے علم اور عقل کی روشنی میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ فیصلے کیجئے. البتہ ہم اس کی نفی نہیں کرتے کہ دنیا میں جنات بھی ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ میں نے تمہارے علاوہ علم و عقل کے ساتھ جو مخلوقات بنائی ہیں ان میں فرشتے بھی ہیں, ان میں جنات بھی ہیں. وہ جنات کہیں اور نہیں رہتے, اسی زمین پر رہتے ہیں, یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ متعلق ہوتے ہیں, یعنی ہمیں بتایا گیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے, انہوں نے سن لیا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے ہاں جا کے اس پہ تبصرہ کیا. اچھا, ان کا جو تاثر بیان ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے ان کے یہاں نیک بھی ہیں, ان کے یہاں بد بھی ہیں, ان کے یہاں پیغمبر بھی آئے ہیں,
شرک بھی,
یہ ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. تو اب یہ جو سب کچھ ہمیں معلوم ہو گیا تو اس کا مطلب دوسری مخلوقات بھی ہیں. آپ کو اگر علمی طور پر یہ معلوم ہے کہ جنگلوں میں شیر بھی ہوتے ہیں, چیتے بھی ہوتے ہیں, تو آپ احتیاط کرتے ہیں نا. تو اس وجہ سے آپ کو اللہ کی کتاب سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس طرح کی مخلوقات ہیں, تو ممکن ہے کسی موقع کے اوپر ان مخلوقات سے بھی کہیں تصادم ہو جائے. تو ان تمام مواقع پر وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو ایک بندہ مومن کا رویہ ہے, کہ اگر آپ کوئی تدبیر کریں, اور تدابیر بہرحال تجربے کی روشنی میں ہم تک پہنچتی ہیں, وہ تدبیر اگر سائنسی ہو چکی ہے, علمی ہو چکی ہے, تو پھر تو کوئی اس میں تردد کی بات نہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پوری احتیاط کر لیں کہ اس میں کوئی شرک نہ ہو, اس میں کوئی توہم پرستی نہ ہو, یہ دونوں چیزوں کی احتیاط کر لیں.
ٹھیک ہے جی
سر. جمیل صاحب, آپ کی گفتگو سن کے مجھے تھوڑا سا کنفیوژن یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک عام آدمی یہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ اس کو کسی اسٹیبلشڈ علم کے پیچھے جانا چاہیے یا اس کو کچھ ایسے علمی امکانات کے پیچھے جانا چاہیے کہ جس میں ہو سکتا ہے کوئی اثر ہو. فار ایگزامپل, کوئی بندہ بڑی بری طرح بیمار ہو گیا اور اس کو لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر اس کا مسئلہ حل نہیں کر پا رہے, تو اب جیسے آپ نے گفتگو کی کہ کچھ امکان ہے کہ نفسی اور دوسرے علوم میں بھی ہو سکتا ہے, تو پھر تو یہ ایک ایسی چیز مل گئی ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ شاید اس طرف زیادہ جائیں گے, تو وہ توہم پرستی کی طرف ایک دروازہ کھلے گا. تو اس کے بارے میں اگر کچھ آپ بتائیں.
دیکھیے, بہت سی چیزوں سے بہت سے دروازے کھلتے ہیں, لیکن آپ وہ دروازے بند بھی نہیں کر سکتے جن میں نئے علم کے پیدا ہونے کے امکانات موجود ہیں. مثلا دیکھیے, ہومیوپیتھی ہے, ہومیوپیتھی میں دوا کیسے بنائی جاتی ہے؟
وہ وہی والے جرمز ڈال دیے جاتے ہیں آپ کی باڈی میں, اصل میں تو یہ ہوتا ہے.
دوا کیسے بنائی جاتی ہے؟ یعنی کبھی آپ نے دیکھا خود دعا کا ایک قطرہ جو ہے وہ 30 قطروں میں ڈال دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کا ایک قطرہ, پھر اس کے بعد اس کا ایک قطرہ. اب مادی لحاظ سے دعا نام کی کوئی چیز باقی رہ گئی؟
ختم ہو گئی.
دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں دعا کی پوٹینسی یا طاقت بڑھ گئی. میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی ہومیوپیتھی دوا استعمال نہیں کرتے تھے. پوچھا گیا کہ آپ یہ دعا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ان کا بھائی یہ طب کا تصور ہے, اس لیے کہ یہ علمی طور پر سمجھ میں نہیں آتی کیا چیز ہے. تو اب ایک رویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز جب تک میری سمجھ میں نہیں آئے گی, جب تک اس کا قانون میری سمجھ میں نہیں آئے گا, جب تک اس کے عمل کے اسباب میری سمجھ میں نہیں آئیں گے, میں اس کی طرف جاؤں گا ہی نہیں. آپ کو حق حاصل ہے یہ رائے قائم کریں, لیکن آپ اس امکان کی نفی کیسے کر دیں گے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی ہماری تحقیق میں نہیں آئیں. میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی تک بھی جدید طب نے کتنی ترقی کی ہے, یعنی سرجری اپنے کمال پر پہنچ گئی ہے, لیکن متعین طور پر یہ بتانا کہ درد سر کس وجہ سے ہو رہا ہے, ابھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال ہوتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. جو چیزیں علاج کے طور پر دریافت ہوئی ہیں ان میں بعض کے بارے میں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ایسے عمل کرتی ہیں، بہت سی ہیں جن کے بارے میں یہ بھی نہیں بتا سکتے کیسے عمل کرتی ہیں. تو آپ یہاں پر بھی اصل میں ایک بار بار کے تجربے کی بنیاد پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وہی بات ٹھیک ہے جو رسالت مآب نے فرمائی ہے کہ ان علوم کے امکان کا دروازہ بند نہیں کر سکتے ہم. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس موقع کے اوپر کسی جن نے کوئی شرارت کی ہے، لیکن جنات ہیں یہ ایک واقعہ ہے. یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ اس موقع کے اوپر فلاں فرشتے نے انسان کی مدد کی ہے، لیکن فرشتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، بلکہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ روز ہماری فجر کی نماز میں موجود ہوتے ہیں. انا قرآن الفجر کان مشہودا. تو یہ ساری باتیں اصول میں معلوم ہیں. اطلاق میں ان کا علم تجربے سے ہوتا ہے یا مشاہدے سے ہوتا ہے یا کسی سائنسی اور فنی علم کے نتیجے میں ہم اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. تو جب ہم نہیں پہنچے ہوتے تو وہاں کیا کریں گے؟ وہاں یہ ہوگا کہ آپ کو احتیاط کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے کہا جائے گا. وہ طریقہ کیا ہے؟ کہ توہم پرستی نہ کیجیے، یہی ایمان رکھیے کہ یہ چیزیں بھی اسبابی کے دائرے میں کام کر رہی ہیں. یعنی جس طرح سے کچھ قوانین مادے میں ہیں، اسی طرح کچھ قوانین نفس میں ہیں. یہ وہ قوانین ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور جب اس عمل میں آپ کو شریک ہونا پڑے تو آپ یہ اطمینان کر لیں کہ اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے، کوئی خدا پر عدم اعتماد کی بات نہیں ہے. تو اس میں بھی آپ اصل میں دوسروں کے تجربات پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. لوگ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے جی ہمارا برسوں کا تجربہ ہے، اس طرح کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، پھر توجہ دلا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال کے فرزند، ان کی کتاب ہے اپنا گریباں چاک، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک ہمارے جلیل القدر عالم کے ساتھ کہیں مالدیپ میں تھے غالباً، تو اس میں کوئی چیز کاٹ گئی انہیں اور ان کا بازو سوج گیا.
اچھا.
یعنی بہت ہی شدید آباس ہو گیا، بازو ہلانا بھی ممکن نہیں رہا. وہ سیر کر رہے تھے تو انہوں نے ان سے ذکر کیا. جب انہوں نے پوچھا کہ آپ بہت تکلیف میں محسوس ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے انگلی رکھی، کچھ پڑھ کے دم کیا اور چشم زدن میں ٹھیک ہو گئے. یہ واقعہ کسی تمام پرست آدمی نے نہیں بیان کیا، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بیان کیا. میں اپنے ہی بعض واقعات بیان کر سکتا ہوں. تو کچھ واقعات ہیں جو بار بار پیش آتے ہیں، تو یہ اندازہ ہوتا ہے اس سے کہ نفسی علوم کی ایک دنیا موجود ہے. اب اس کا انکار تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کو یہ توجہ دلا سکتے ہیں کہ نہ تو اس میں توہمات اپنی طرف سے شامل کریں، ان کو ایک علم ہی سمجھے، جیسے کہ طب کا علم ہے، جس طرح کے سائنس کے علوم ہیں. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی یہاں بیٹھے ہوئے یہ رائے قائم کر لے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ اس طرح نشر ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ولی اللہ ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ ایک علم ہے، اس علم سے کچھ چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، ان کے پیچھے اسباب ہیں، ان کے تحت یہ ہو رہا ہے. یعنی اگر مجھ سے آپ سوال کریں کہ یہ کیسے نشر ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ میں آپ کو اس کی پوری تفصیلات، تکنیکی تفصیلات نہ بتا سکوں. ایک اجمالی علم ہوتا ہے نا، یعنی جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ اس کی تفصیلات بتا دیتے ہیں، میرا علم اجمالی ہے. تو اجمالی علم کی بنیاد پر چیزوں کی نفی نہیں کرتے، اس میں وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر آپ کا اطمینان ہے تو آپ ضرور عمل کریں، لیکن عمل کرتے وقت یہ ملحوظ رکھیں کہ نہ آپ اس کو علم سے زائد کوئی درجہ دیں گے. دیکھیے توہم کب پیدا ہوتا ہے؟ جب علم سے زائد درجہ دے دیا جاتا ہے. اگر آپ مجھے بتا دیں کہ جو تارے ہیں وہ اس طریقے سے ہم پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور وہ اسباب کا سلسلہ جو ہے وہ کسی حد تک میری سمجھ میں آ جائے، تو پھر وہ علم کے دائرے کی چیز ہوگی، پھر وہ توہم نہیں رہے گا. جب آپ اس کو بغیر کسی سبب اور تعین کے بیان کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے ملکہ بلقیس کے تخت لانے کا واقعہ بیان کیا، تو اگر آپ اس کو کوئی کرامت بیان کریں گے تو بڑے سوالات پیدا ہو جائیں گے. لیکن جب قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ الذی عندہ علم من الکتاب، کچھ نہیں ہے، یعنی وہ کوئی معجزہ نہیں تھا، وہ اصل میں نوشتہ خداوندی، قانون خداوندی کا ایک علم تھا جس سے اس نے یہ کارنامہ دکھا دیا. تو اب توہم پرستی ختم ہو. توہم پرستی کی بنیاد اس وقت پڑتی ہے جب ایک چیز کو آپ علم کے درجے سے اٹھا کر عقیدہ بنا دیتے ہیں، اور اس عقیدے کے پیچھے اللہ کی یا اللہ کی کسی کتاب کی یا اللہ کی کسی پیغمبر کی تائید نہیں ہوتی. دیکھیے معجزات ہیں، ان پر ایمان رکھنا توہم پرستی نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے
اس کے پیچھے؟
وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر ایک ہستی کو پیغمبر مانا، ہم نے قرآن مجید کو خدا کی کتاب مانا، علم و عقل کی بنیاد پر مانا. اب خدا کی کتاب میں وہ اطلاع دی گئی تو ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ سیدنا مسیح علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ برس کے مریض کو درست کر دیتے تھے، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک مٹی کی مورت بناتے تھے، بھائی انفو خفیہ اور بھائی یقون تیرم بیزن اللہ، یہ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں ہم نے قرآن کو خدا کی کتاب اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر مان لیا.
ٹھیک.
تو جب آپ کا استدلال علمی ہے تو تمام پرستی نہیں ہوتی، جب آپ کا استدلال علمی نہیں ہوتا تو پھر یہ وہم.
ٹھیک جی.
ہم سب ہے سوال جو ہماری سوسائٹی میں توہمات کی بہت زیادہ یعنی ہوتے ہیں اور اس پر عمل ہوتا ہے، اس کے تجزیے کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو ہمارے آبا اجداد کا ہندوؤں کے ساتھ ایک بڑا لمبا ایک رہن سہن رہا ہے، تو ابھی تک ہمارے اندر کا کوئی ہندو ہے جو باہر نہیں نکلا کہ مطلب ایمان سارا کچھ پڑھنے کے باوجود ہمارا پہلا رجحان ادھر؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو چیز آدمی کو صحیح جگہ پر لے کے آتی ہے وہ اس کی ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے. ہماری سوسائٹی کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ سمجھ لینا چاہیے، اس کے بعد آپ کو پھر گلہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں باقی علوم پر ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے، ان کا حال بھی ویسے یہی ہے. مذہب بطور خاص اور تہذیب، ثقافت اور تاریخ، یہ علمی طریقے سے کبھی نہیں پڑھائی جاتی. یعنی علمی طریقے سے پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مجموعی استدلال کا طریقہ ایک اکیڈمک طریقہ ہو. علمی طریقے میں آپ پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ بنائے استدلال کیا ہے، پھر یہ بیان کرتے ہیں وہ بنائے استدلال ثابت ہے یا محض ایک نظریہ ہے، پھر یہ بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق جو چیز آپ اس سے انفر کر رہے ہیں اس سے کیا پیدا ہوتا ہے. کبھی وہ تعلق یقینی ہوتا ہے اور کبھی وہ تعلق یعنی سنی سنائی باتوں پر بھی ہوتا ہے، تجربات پر بھی ہوتا ہے، یا بعض جزوی مشاہدات پر ہوتا ہے. سائنسی علوم میں بھی اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی وہ موقع کہ جب تمام شواہد جمع ہو کے ایک چیز کو حقیقت بنا دیتے ہیں تو پھر وہ سائنسی واقعہ ہوتا ہے. مثلاً یہ بات کہ زمین سورج کے گرد گھومتی، یا ایک کشش کا نظام ہے جس کے تحت یہ سیارے ستارے گردش کر رہے ہیں. لیکن جس وقت آپ بہت شواہد جمع کر دیتے ہیں اور وہ شواہد کسی جانب انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے ہوتے، تو اس کو نظریہ کہا جاتا ہے. جیسے نظریہ ارتقاء ہے، یعنی کوئی آدمی بھی جو سائنسی علوم سے واقف ہے وہ اس کو فیکٹ یا حقیقت کے طور پر نہیں پیش کرے گا، وہ یہ کہے گا یہ نظریہ ہے. نظریے کی بنیاد کیوں نظریہ ہے، یعنی وہم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کچھ شواہد اس جانب انسان کی رہنمائی کر رہے ہیں. غلط یا صحیح، بالکل اسی اصول کو آپ وہاں لے جائیے. یعنی کچھ شواہد بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس سے یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے یا یہ اثر اس سے پیدا ہو جاتا ہے، تو ان شواہد کا باہمی تعلق ہوتا ہے جس سے ہم اصل میں ایک نظریہ قائم کرتے ہیں،
تھیوری بن جاتی ہے.
اور اگر وہ شواہد ہیں ہی نہیں، محض وہم ہی وہم ہے، اور وہم کا حال بھی یہ ہے کہ عام طور پر جو وہم پرست لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ کوئی ایک مرتبہ کالی بلی کے نتیجے میں کوئی واقعہ ہو گیا، اچھا جو نہیں ہوئے ہوتے ان کو وہ توجہ ہی نہیں کرتے. وہ ایک واقعہ ان کے لیے مسلمہ بن جاتا ہے اور قاعدے کلیے کے طور پر وہ کالی بلی کے ساتھ مصیبت آ جاتی ہے. تو عام طور پر یہ رویہ ہوتا ہے. تو صحیح رویہ کیا ہے کہ آپ جو چیزیں نظریے کے درجے میں ہیں ان کو اسی جگہ رکھیں، جو چیزیں فیکٹ اور حقیقت کے مقام پر آ گئی ہیں ان کو اس حیثیت سے پیش کریں، مذہبی حقائق کو مذہبی حقائق کی حیثیت سے سامنے لائیں، علم و عقل کے مسلمات کو ان کی حیثیت سے پیش کریں. یہ ایٹیچیوڈ کب بنتا ہے؟ جب لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. چونکہ ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی اختلافات ایک دوسرے پر الزام تراشی ہے ان کے پیچھے بھی علمی رویہ نہیں ہوتا، سنی سنائی باتیں ہوں گی، ایک چیز کا دوسرے سے تعلق قائم کر لیا جائے گا، ایک معاملے میں ایک رائے کو کسی دوسری سے ملا دیا جائے گا. یہ سائنٹیفک طریقہ کہ آپ نے کوئی رائے قائم کرنی ہے تو پہلے آپ ضروری ڈیٹا اکٹھا کریں، پھر اس ڈیٹا کی بنیاد پر آپ انفر کریں، پھر اس کے بعد آپ حکم لگائیں، پھر یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس کے کیا شواہد ہیں. چنانچہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، ایک آدمی ایک بڑی سی بات کہہ دے گا آپ کو، آپ جب اس کے اوپر استدلال طلب کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا بس.
جی آپ کا کوئسچن.
جی سر، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں توہم پرستی کی کیا حیثیت ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کر سکتا ہے انسان؟
یعنی توہم پرستی شرک ہے
جی،
اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں ہے. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فال لینے کے طریقے تھے، جو پرندوں کے بارے میں بعض توہمات تھے، اسی طریقے سے جو چلنے اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں بعض چیزیں تھیں، یا یہ کہا جاتا تھا کہ غول بیابانی ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان سب میں یہ کہا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح سے یہ جو عام طور پر امراض کے بارے میں فلاں سے پیدا ہو گیا فلاں سے پیدا ہو گیا اس کے بارے میں روکا، ایسے ہی تاروں کے بارے میں یہ کہا، وہ مشہور روایت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ رات کے وقت مومن تھے اور کچھ لوگ کافر ہوئے، اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ وہ اس طرح کا اعتقاد رکھتے ہیں. یہ وہ اعتقادات ہیں جن کے پیچھے کوئی علمی نظریہ نہیں ہوتا. دیکھیے علمی حقیقت یا فیکٹ یہ تو بحث کو ختم کر دیتا ہے, لیکن کوئی علمی نظریہ ہونا چاہیے اس کے پیچھے. میں نے اس کی مثال دی نا, سائنسی نظریات میں ارتقا ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی کسی آدمی کو بھی آپ بلائیے اور پوچھیے اس سے کہ کیا یہ واقعہ ہو چکا ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, اسی طرح آپ کا سارا آرکیالوجی کا اور تاریخ اور ان چیزوں کا جو علم ہے وہ ابھی بڑی حد تک نظریات کی صورت میں ہے.
ٹھیک,
یہ جو آپ ایک آپ کو ٹھیکری مل جاتی ہے اور جس سے ٹنوں کے حساب سے کلچر برآمد ہو جاتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر, وہ ایک بڑی خوبصورت تعبیر ہے کہ ٹنڈے کی ٹانگ پر ہاتھی کا کھول چڑھا دیتے ہیں, تو یہ بھی نظریات ہی ہوتے ہیں.
اچھا,
لیکن آدرا ہے کرم, یعنی کوئی ٹنڈے کی ٹانگ ہونی چاہیے جس پر آپ ہاتھی کا کھول چڑھائے. بعض وقت کچھ بھی نہیں ہوتا نیچے, جب کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو ہم پرستی ہوتی.
اچھا جاوید صاحب, آخری کوشچن میں کرنے جا رہا ہوں, وہ ابھی جو پوری بحث ہوئی اس میں ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ توہم پرستی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ یہ شرک ہے, آپ ایک اس طرح کا اعتقاد رکھتے ہیں. دوسری جانب آپ نے یہ فرمایا کہ نفسی علوم ہیں, اس کے امکان کو ہم رد نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی سند نہ ہو. تو اگر میں امکان کو رد نہیں کر رہا اور جو علم نجوم ہے, پامسٹری ہے, میں علم نجوم میں دیکھتا ہوں کہ جی ستارے جو ہے وہ میری ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے مجھے کیا بتا رہے ہیں, امکان کو میں سمجھ رہا ہوں, میں مجھے پتا ہی علم نہیں ہے لیکن امکان تو ہے, تو اس امکان کو مانتے ہوئے میں ان چیزوں کو پڑھتا ہوں اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو اپنی تدبیر بھی اختیار کرتا ہوں, اعتقاد نہیں رکھتا, تو پھر تو شرک نہیں ہوگا یہ؟
امکان کی حد تک آپ جس چیز کا چاہے مطالعہ کریں. یعنی دیکھیں نا, پامسٹری جو ہے اس میں آپ ہاتھ کی لکیروں کا اپنی زندگی کے ساتھ تعلق,
بالکل
تعلق اس علم میں اثرات نہیں ہوتے. یعنی پامسٹری کے علم میں جو ہاتھ کی لکیریں ہیں وہ اصل میں آپ کی زندگی کے حوادث و واقعات کے ساتھ ایک ریلیشن ہے جس کا لوگ مطالعہ,
اثرات بھی ہوتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں پتھر پہنیں گے تو اس کا یہ آپ کی باڈی پر یہ اثر ہوگا,
پامسٹری نہ ہوئی نا, وہ ایک دوسری دنیا. میں تو اس وقت پامسٹری پر گفتگو کر رہا ہوں, دس شناسی پر, کہ اس میں در حقیقت آپ کی زندگی کے حوادث و واقعات سے کچھ لکیروں کے تعلق کا لوگ مطالعہ کرتے.
ٹھیک ہے,
اگر یہ چیز مطالعے کی حد تک اس کے باہمی تعلق کو سائنسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کو اسی طرح بیان بھی کیا جاتا ہے, یعنی اعتقاد بنا کے بیان نہیں کیا جاتا, تو بس یہ علم کے دائرے کی چیز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, اس پہ کوئی تنقید نہیں کی جائے گی. جب آپ اس کو بغیر کسی تعلق کے, یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی کے حوادث کا ظہور اس طرح ہوتا ہے. بھائی ابھی آپ نے سائنسی طور پر بتایا کہ میری پوری شخصیت ڈی این اے کے اندر موجود ہے, بتا دیا نا, تجربے مشاہدے میں بتایا. تو اگر کوئی دوسرے علم کا ماہر یہ بتائے کہ میری پوری شخصیت کا ظہور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری ہاتھ کی لکیروں میں ہوتا رہتا ہے اور اس کا ہم آئیے مطالعہ کرتے ہیں, تو جب تک بات اتنی ہے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. آپ اس سے جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر تمام پرستی شروع ہوتی ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ نظریے کو نظریے کے طور پر پیش کیجیے.
نہیں, میں اس سے آگے نہیں بڑھ رہا, میں ان لکیروں کو دیکھتا ہوں اور مجھے جب تعلق پتہ چلتا ہے یا میں اس پتھر کو دیکھتا ہوں, سنتا ہوں اور امکان مجھے ہوتا ہے کہ اس پتھر کو پہننے سے یہ شاید ہوگا, اس امکان کی وجہ سے میں پہن لیتا ہوں.
امکان کو امکان کے دائرے میں رکھیے, اس سے آگے نہ بڑھیے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر کو مصیبت بن جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ بھی نہ ہو. اس امکان کو پھر امکان رکھیے. اصل میں توہم پرستی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب امکان کے دائرے سے آپ نکل جاتے ہیں, آپ تجزیہ کر کے دیکھنے
لگتے ہیں.
اعتقاد آخری درجے کا اعتقاد, یعنی خاص طور پر ہمارے جو اہل سیاست ہے ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ توہم پرستی میں شاید ان کو نوبل انعام ملنا چاہیے. ذرا دیکھیے, یعنی میں نام نہیں لینا پسند کرتا, یعنی کبھی کسی درگاہ میں حاضر ہو گئے, کبھی کسی بابا جی کے پاس حاضر ہو گئے, کبھی کہیں چھڑیاں کھانے کے لیے حاضر ہو گئے. یہ جو توہم پرستی ہے, یہ توہم پرستی جو ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے. یعنی اس کے سارے رویوں کی بنیاد خالص علمی ہونی چاہیے, اپروچ یہ ہونا چاہیے. جب ہم اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی یعنی توہم پرستی نہیں ہے. ہم نے علم اور عقل کے مسلمات کی بنیاد پر محمد الرسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر سمجھ لیا ہے, اس کے بعد بات کر رہے ہیں. آپ ہمارے اس استدلال پر گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن یوں نہیں ہے کہ ماں باپ نے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑا دی تو ہم نے مان لیا.
ٹھیک,
جانچا ہے, پرکھا ہے, اس کے بعد اس اطمینان کی جگہ پر آ گئے کہ یہ خدا کی کتاب ہے. جب علم و عقل کی روشنی میں یہ نتیجہ ہم نے نکال لیا ہے تو اب اس کی بات پہ اعتماد رکھتے ہیں. جیسے میں نے مثالیں دی کہ اتنی بڑی بات کو قرآن کی شہادت پر ہم مان رہے ہیں نا, کہ 1500 میل کے فاصلے سے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لا کے پیش کر دیا گیا. ظاہر ہے کہ یہ چیز ابھی انسانی تجربے میں نہیں آئی. ابھی یہ تو ہے کہ آپ کی آواز اٹھا کے پہنچا دی جاتی ہے, آپ کی شبیہ اٹھا کے پہنچا دی جاتی ہے، آپ کی حرکات اٹھا کے پہنچا دی جاتی ہیں، لیکن ابھی یہ نہیں ممکن ہوا کہ آپ اس صوفے کو اٹھا کے وہاں لے جائیں۔
ٹھیک ٹھیک،
لیکن چونکہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ کوئی وہم نہیں تھا، یہ ایک علم تھا جس کا ظہور ہوا ہے، تو ہم نے ایک مادی علم کے اثرات موجودہ زمانے میں دیکھ لیے۔ بھائی کوئی بتا سکتا تھا یہ کہ آپ ایک مشین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کے اندر کی پوری تصویر آپ کو بتا دے؟ یعنی وہ مشینیں، ایکس رے تو بہت پرانی بات ہے، اب جہاں پہنچ چکی ہوئی ہیں وہاں ایک ایک رگ کے اندر، یعنی مجھے خود ایک مرتبہ اسکیننگ سے گزرنا پڑا تو ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ ریت کے ذرے کے برابر جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے، آپ کے سامنے آپ کی
باڈی کے اندر
کیسے گردش کر رہے ہیں۔ تو یہ کسی کے لیے ممکن تھا؟ سوچنا بھی ممکن تھا؟ یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اسی مادی دنیا کے اندر وہ قوانین آپ نے دریافت کر لیے، یعنی یہ ریز جو ہیں یہ ایجاد نہیں کی کسی نے،
پہلے سے موجود،
یہ پہلے سے موجود تھی، دریافت کر لی ہیں۔
ٹھیک، ٹھیک۔
اسی طرح آپ کے نفس کے اندر بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس امکان کی نفی نہ کیجیے؟ اس لیے کہ اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں، لیکن یہ ابھی انسانوں کی توجہ کا اس طرح مرکز نہیں بنا یہ علم کہ وہ اس کو دریافت کر کے ایک قطعی نتیجے تک پہنچائیں۔
ٹھیک، ٹھیک۔
اس لیے اس کو سائنسی نظریے سے گزرنا ہے، جہاں علمی ریلیشن آپ بتا سکتے ہیں، خواہ وہ نظریے کی حد تک ہے، وہاں توہم نہیں ہوتا۔ جہاں اس علمی ریلیشن کے بغیر ایک اعتقاد قائم کر لیا جاتا ہے وہ پھر توہم پرستی۔
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ مہمانوں کا بھی بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی توہم پرستی کیا ہے، اس کی علمی بنیاد کیا ہے، وہ نظریے کی حد تک ہے، سائنٹیفک ہے، ان ساری باتوں پر آج ہم نے گفتگو کی، اور یہ ٹاپک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس پہ اور مزید گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات ہوں گے۔ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنے سوالات ضرور بھیجیے گا، ih@duniatv.tv۔ اگلے کسی ایپیسوڈ میں ان سوالات کو بھی جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔